الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله في مقام آخر اليوم يئس الذين كفروا فلا تخشوهم واخشون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم معزز علماء الكرام گرامی قدر سامعین جلسہ عزیز نوجوانوں پیش رو خطبہ میں جمعیت علماء اسلام کے تین سرکردہ رہنماؤں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا جمعیت علماء اسلام کے تینوں رہنما آپ کو جمعیت کے موقف جمعیت کے پروگرام سے آگاہ فرما رہے تھے اور اس بات پر زور دے رہے تھے کہ پاکستان آج جن حالات میں گھرا ہوا ہے پاکستان جن مشکلات میں آج مبتلا ہے ان مشکلات سے اس کا نکلنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ یہاں نظام اسلام کو عملاً نافذ کر دیا جائے مسلمان کی حیثیت سے اگر آپ غور فرمائیں گے تو واقعی اس حقیقت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. جب تک دین دشمن قوتوں کے عزائم اور دین کے خلاف ان کے پروگرام کو آئینی طور پر ختم نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک پاکستان ان مشکلات سے قطعاً چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے گا. پاکستان کے لیے مسلم قوم نے بہت بڑی قربانی پیش کی. ہزاروں مسلم بچیوں کی آبرو ریزی ہوئی. سینکڑوں مسلمان نوجوانوں کا لہو پانی سے سستا سمجھ کر تحریک پاکستان میں بہایا گیا اور مسلم قوم نے اس تمام ظلم و ستم کو اس بنیاد پر برداشت کر لیا کہ مستقبل قریب میں ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع مہیا ہوں گے اور ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو سنوار سکیں. لیکن 40 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود پاکستان آج وہی کھڑا ہے جس مقام پہ آج سے 40 سال پہلے, بلکہ آج سے 40 سال پہلے یا اس کے بعد کے حالات پاکستان کے لیے آج کے حالات سے قدرے بہتر تھے. جتنی بے حیائی تقریب کاری غنڈہ گردی اور اسلام کے خلاف پروپگنڈا آج کے دور میں ہے اتنا وسیع پیمانے پہ آج سے پہلے نہیں تھا. یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ یہ صورت حال کیوں بنی؟ 10 سال تک فوجی حکومت نے اسلام کے نام پر ہر اس آواز کو دبایا جو آواز آزادی کے لیے اٹھ رہی تھی کہ ہمیں فرنگی کے نظام سے آزادی دلائی جائے, جو آواز حق کے لیے اٹھتی تھی, جو آواز اسلام کے لیے اٹھ رہی تھی اسے دبایا گیا اور اسلام دشمن قوتیں انڈر گراؤنڈ پروان چڑھتی رہی. انہیں اسلام کے خلاف منظم ہونے کا موقع ملتا رہا, خصوصیت کے ساتھ میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب حکومت نے اسلام کا پروپگنڈا کیا اور عملاً مسلمان قوم کو کچھ نظر نہ آیا تو دین دشمن قوتیں یہ کہنے میں اور یہ ذہن سازی کرنے میں کامیاب ہو گئیں کہ اسلام نام کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جسے مملکت کا آئین بنا دیا جائے. لہذا اس سے ہٹ کر اپنی دنیا سنوارنے کے لیے کسی اور نظام کا سہارا لینا چاہے. اس طرح دین دشمن قوتوں کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملا اور آج بھی وہ بدستور پھل پھول رہی ہے. سامعین محترم، پیش رو ہر تینوں رہنما جمعیت علماء اسلام کا یہ موقف پیش کر رہے تھے اور میں ان کے اس موقف کی حرف بہ حرف تائید کرتا ہوں. اسی کے ساتھ میں آپ مزید یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ حضرات کو تقریباً اب یہ یقین ہو چکا ہوگا اور آپ نے یقیناً معلوم کر لیا ہوگا کہ میں ایک طویل عرصہ مدعِ اصحاب رسول کے مقدس کاف پر اپنی استطاعت کے مطابق کام کرتا چلا رہا ہوں. مجھے اس کاف پر اتنی شدت کے ساتھ کام کیوں کرنا پڑا، میری یہ ذہن سازی کیوں ہوئی، اور اس راستہ نے مجھے مشکلات سے کیوں گزرنا پڑا، اس کے جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، وجوہات، وہاں ایک بڑی وجہ یہ بھی کہ میں پنجاب کے جس شہر کا رہائشی ہوں وہ شہر دشمنی اصحاب رسول میں ثانی لکھنؤ شمار ہوتا ہے. اس شہر اور گرد و نواح میں اصحاب رسول پر تبرہ بازی میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی جاتی، بلا جھجک لوگ اصحاب رسول اور ازواج نبی کو گالیاں دینا اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ دشمنان اصحاب رسول کے بعض رہنماؤں نے اس علاقے میں یہاں تک بھی کہا اور بکواس کی کہ کاش پیغمبر کسی تنور سے یا ہوٹل سے روٹی لے کے کھا لیتا اور عائشہ سے شادی نہ کرتا. اعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، جو براہ راست پیغمبر پہ حملہ ہے. اسی طرح اس علاقہ کے بعد کمینہ صرف انسانوں نے اصحاب رسول کے نام دیواروں پر لکھ کر ان کے آگے ماں بہن کی گالیاں لکھی، لعنتیں تحریر کی، اور جیسا کہ میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ بعض فطری کافروں نے چھوٹی چھوٹی چٹوں پر سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صلوات اللہ علیہا کا نام لکھ کر اسے کتیا کے گلے میں ڈالا. یہ وہ واقعات تھے جن واقعات و حالات نے مجھے اس پر مجبور کیا
انہیں اپنی ہمت کے مطابق اصحاب رسول اور ازواج نبی کا کی طرف سے دفاع کروں اور ان کی وکالت کا فریضہ سر انجام دوں. رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے کافی حد تک اپنے اس علاقہ میں دشمن اصحاب رسول کو لگام ڈالی اور انہیں اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ آئندہ صحاب پیغمبر کے خلاف بھونکنے سے باز رہیں. اس راستہ میں ہمیں انتہائی خطرناک صورتحال کا مقابلہ کرنا پڑا اور ایک بار نہیں کئی بار, لیکن یہ میرے خالق کا کرم تھا کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل پہ ہم اس کام کو جاری رکھا تاکہ ایک وقت پھر ایسا آ گیا کہ رسک کو ایک غیر ملکی طاقت حمایت حاصل ہو گئی اور اس غیر ملکی قوت کے بلبوتے پر کسی محدود علاقے میں نہیں بلکہ بین الاقوامی طور پر, بین الاقوامی سطح پر اتنا غلیظ لٹریچر, قرآن, پیغمبر اسلام, اصحاب رسول اور ازواج نبی کے خلاف پھیلانا شروع کیا گیا کہ جو قتل کسی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں تھا اور نہیں ہے. تو جب یہ صورتحال بنی, ظاہر ہے کہ اس صورت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر کسی وسیع پروگرام کی ضرورت تھی. چنانچہ نہایت دیانتداری کے ساتھ بڑے غور و فکر کے بعد ہم نے انجمن سپاہ صحابہ کے نام سے ایک نوجوان تنظیم کی بنیاد ڈالی جو اس کام پر اپنی پوری قوت صرف کر کے اصحاب رسول کے ناموس کا تحفظ کر سکے. چنانچہ آپ کے سامنے کہ بہت قلیل عرصہ میں اس نوجوان تنظیم نے اپنی قوت کا لوہا تسلیم کروایا اور اپنے پروگرام کو بڑی اجرت اور تیزی کے ساتھ آگے پھیلانے کا عزم رکھتی ہے. میں آگے چلنے سے پہلے یہ بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے ملک میں صحابہ, ازواج مطہرات, قرآن اور خود پیغمبر دو عالم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جتنی غلیظ تحریریں آپ کے ملک میں موجود ہیں, ایک مسلمان اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا. کسی کی نگاہ سے نہ گزری ہوں وہ معذور تصور کیا جائے گا, لیکن اگر وہ نگاہ سے گزر جاؤں تو پھر اس پر خاموشی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی عاقبت برباد کرنے کے مترادف ہوگی. چنانچہ آج کے اسی کراچی سے آج سے کچھ عرصہ قبل ایک کتاب چھپی جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ اصحاب رسول کی کہانی قرآن و سنت کی زبانی. ٹائٹل کتنا دلکش ہے, سرخی کتنی عمدہ ہے. بظاہر لوگ اس سرخی کو دیکھ کر کتاب خریدنے کی طرف لپکتے ہیں کہ اسے پڑھا جائے, لیکن یقین جانیے کہ اس کتاب میں کفری کفر بھرا ہوا ہے. میں نے آج سے ایک سال پہلے اس کتاب کے خلاف احتجاج کیا تھا, اس کے بعد گرفتاری ہوئی اور تقریباً 9 ماہ جیل میں رہنا پڑا. لیکن ہم نے تو 9 ماہ جیل کاٹی. وہ کتاب آج بھی اسی طرح موجود ہے, اسی طرح ملک میں تقسیم ہوتی ہے. اس میں اسلام کے بدترین دشمن عبداللہ ابن سبا کی ناپاک نسل نے, یہودی سخت انسان نے, اس نے تحریر یہ کیا ہے کہ عمر بن خطاب کا باپ یعنی خطاب یہ حلالی نہیں تھا, اور کہانی اس نے یہ تجویز کی ہے کہ جہاں یہ خود حلالی نہیں وہاں یہ کہتا ہے کہ اس خطاب نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا, اور خطاب ہی کے زنا کے نطفے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی, اور جب وہ لڑکی بالغ ہوئی جو خطاب ہی کی نسل تھی یا خطاب ہی کا خون تھا, جب وہ بالغ ہوئی تو خطاب نے پھر اپنی اس لڑکی سے زنا کیا, اور اس زنا کے نتیجے میں عمر بن خطاب علی اعوذ باللہ آسن اللہ نسل کفر کفر نواشد. یہ یہودی بے ایمان لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب اپنی بہن کے پیٹ سے اپنے باپ کا نطفہ بنا اور پیدا. میری بات آپ توجہ سے سنیں گے تو میں جلدی آگے نکل سکوں گا. نعرہ لگانا آسان ہے, میں آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا, لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کفر کا راستہ روکنے کے لیے اپنے اندر سوچ کتنی رکھتے ہیں, فکر کتنی رکھتے ہیں, آپ میں نظم و ضبط کتنا ہے, اور مزید آپ سنی قوتوں کو کتنا منظم کرنا چاہتے ہیں. اس سے بڑی گالی صحابی رسول کو اور کیا دی جائے گی, اس سے بڑا کفر اور کیا رکھا جائے گا, اور اس سے بڑھ کر توہین اس عمر بن خطاب کی اور کیا کی جائے گی جس عمر کو نبوت رات کی تاریخیوں میں تہجد میں تڑپ تڑپ کے اپنے خالق سے مانگے. اس عمر کی اس سے بڑھ کر اور عتق کیا کی جائے گی جس عمر کو نبوت غلاف پہ کعبہ پکڑ کر مانگ رہی ہے. اس عمر کی اس سے بڑھ کر اور عتق کیا کی جائے گی جس عمر کے لیے رب العالمین کا آخری پیغمبر خلاق عالم کا سب سے اونچا نبی اپنے خالق کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے, آزاری کرتے ہوئے یوں التجا کرتا ہے, اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. اللہ اسلام کی عزت کے لیے, اسلام کی عظمت کے لیے, اسلام کی اطاعت کے لیے عمر بن خطاب دے. آج آپ کے ملک کا کافر اس عمر کو حرام زیادہ تحریر کرتا ہے. وہ کتاب بین نہیں ہوئی, اس کے مصنف کو سزا نہیں دی گئی, اس کے ہاتھ میں عسکری نہیں پہرائی گئی, اسے جیل میں نہیں ٹھوسا گیا. اور اگر میں نے یا میرے ساتھیوں نے اس کفر کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو انہیں اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا گیا ہے, اور ایک طویل عرصہ تک نظر بندی صرف نہیں رکھا گیا بلکہ 302 کے جھوٹے مقدمات ہم کے بنا کے ہمیں تختہ دار پہ لٹکانے کے پروگرام بنائے گئے ہیں. جس ملک میں اس حد تک ظلم ہوتا ہو اور حکومت تیرا دانستہ کرتی ہو, آپ خود بتلائے کہ وہاں اسلام کب آئے گا اور کیسے آئے گا. جن لوگوں نے عمر بن خطاب کے لیے یہ تحریر کیا ہے اور یہ کفر بکے, ان لوگوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی میں بھائی تصور نہیں کر سکتا, گلے نہیں لگا سکتا, چاہے میری زندگی ختم ہو جائے رہے نہ رہے، تم رہو نہ رہو، میں رہوں نہ رہوں، لیکن کفر کو بہرحال کفر کہا جائے گا. کفر کو اسلام کا نام نہیں دیا جا سکتا، کفر کو اپنا بھائی نہیں بنایا جا سکتا، کفر کی مدح و تعریف نہیں کی جا سکتی، اور اس کفر پہ مزدور کے حقوق کے لیے پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. اگر مزدور فٹ پاتھ پہ نستا ہے اور میں اس کے لیے لڑائی لڑ سکتا ہوں، تو اس مزدور سے کہیں پہلے مجھے عمر کی آبرو کے لیے، عزت کے لیے، عصمت کے لیے، تقدس کے لیے، شرافت کے لیے، علم کے لیے، فام کے لیے، مجھے اس کے لیے لڑائی لڑنا چاہیے. عمر جس کو یہودی بے ایمان اس حد تک بکواس کرے، مولوی حلال زیادہ ہے، سیاستدان حلال زیادہ ہے، مجھے کوئی یہ گالی دے، میرے لیے قانون موجود ہے کہ میں عدالت میں حق عزت کا دعویٰ کر سکتا ہوں، لیکن خیال ٹوٹ گئی کہ صحابہ اتنے لاوارث ہے کہ اس کے لیے کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی، ملک کی سرحدیں دیکھیے، فلاں دیکھیے، یہ فرقہ واریت ہے، اس کفر کے خلاف بولنا فرقہ واریت ہے. بلند آواز سے بولیے، اس کفر کے خلاف آواز اٹھانا فرقہ واریت ہے. اسی آواز سے کیا عمر کے حقوق توجہ کیجیے، جرات سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا عمر کا حق مہاجر کو ان کے حق سے بھی کم ہے؟ اونچی اونچی آواز سے ایمانی قدمے سے بول دے، کیا عمر کا حق مہاجر قوم کے حقوق سے بھی کم ہے؟ بلند آواز سے، اگر مہاجر قوم کے حقوق کے لیے لڑا جا سکتا ہے تو عمر کی عصمت کے لیے بھی لڑا جا سکتا ہے. اگر مہاجر قوم ملک کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے تو ہمیں عزت کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھا جا سکتا جو صحابہ کی آبرو کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اور اس پہ کوئی قدم کوئی بہن نہیں، صرف اس لیے کہ تم ایک غیر ملکی، تم ایک غیر ملکی تقریب کار کے ماس دعووں سے ڈرتے ہو، اس کی گیدر بھکتیوں سے ڈرتے ہو، اور ہمیں اس لیے مارتے ہو کہ ہم لوارث ہیں، اور ان دشمنان صحابہ پر اس لیے حکومت ہاتھ نہیں ڈالتی کہ ان کی پشت پر کوئی غیر ملکی قوت اور طاقت ہے؟ کیا اس طرح لوارث طرف کر ہم تب تک مار کھاتے رہیں گے؟ میں اسی بنیاد پر سنی کو ان کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو ہمیں بتلاؤ ہم لوارث ہیں، اور اب ہم اگر ہم لوارث نہیں ہیں پھر ہمارے بس کے بازو بنے، تاکہ ہمیں اس کفر کا راستہ روک سکے، یا یہ بتلاؤ کہ یہ کفر نہیں ہے. آپ کے کیا رائے؟ کفر ہے. اس طرح عمر بن خطاب کے خلاف بکواس کفر نہیں، کفر کو آپ ٹھیک ہوتی عمر کا جنتی ہونا قطعی عمر ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے فرمائیے، عمر کا جنتی ہونا قطعی ہے یا نہیں؟ اگر نبی کا روزہ جنت ہے تو عمر کا جنتی ہونا قطعی ہے، اس میں کوئی مجھے لمبے توڑے دلال پیش کرنے کی ضرورت نہیں. جو نبی کا روزہ سے جنت مانے گا اسے عمر کا جنتی ماننا ہوگا. تو جو اس جنتی انسان کے خلاف یہ بکواس کر رہا ہے اس کو کافر کہنا، اس کو مرتد کہنا، لعین کہنا، دجال کہنا میرے ایمان کا حصہ ہے. میں اٹھ سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، لیکن اس کو بھی پردہ نہیں ڈال سکتا. میری بات سن لیں، آپ سے نعرے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے میرے کہنے کے بعد، تو پھر آپ مجھے کیوں لے لیں؟ آج میرا وقت کیوں لے کے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں؟ عمر کتی جنتی نہیں جنتی، غلط کہتا ہوں، ایسا عمر کتی
لا شک لا رہے عمر متنازع نہیں توجہ رہے ابو بکر عمر متنازع اگر نبی کا روزہ متنازع نہیں تو یہ دونوں بھی متنازع نہیں ہے بھاگنا اور بکنا بند کرو کہ صحابہ متنازع ہے اور ان کے تقدس کو بیان کرنا پھر قواعد ہے یہ بکواس ہے حکومت کی کیس موضوع پہ گفتگو بھی صرف قواعد ہے جب بکواس ہے اس تک کے تھی جو دین سے دور ہے اصحاب رسول کی عزت و آبرو دین ہے پھر قواعد نہیں ہے پھر قواعد تو وہ ہے جو دین سے ہٹ کر جو دین سے الگ سے پروگرام آپ کے ملک ہی میں آنگن ڈائریکٹ چھپا اور اس کو چھپے ہوئے بھی تقریباً ایک سال ہو چکا جس میں تحریر کیا گیا کھلے وقتوں کہ معاویہ بن ابی سفیان کی بیٹی مختلف یار تلاش کیا کرتی تھی علی آصف اللہ اور یہ بے ایمان اتنے پر استفانی پر آنگن ڈائریکٹ کا لکھنے والا کہتا ہے کہ تمام صحابہ کی بیٹیاں اسی طرح یار تلاش کیا کرتی تھی آج کسی اور کی بیٹی پہ یہ حملہ نہیں ہے اگر یہ حملہ ہے تو صحابہ پر تو بولا وائس ہو گئی ان صحابہ پر جنہیں بچے سوا کے بعد دیے وطن برباد کر دیا اپنی جانیں پیش کر دی سوریوں پہ لٹک کے ان کی کھال اتار دی گئی ان کو وطن سے وطن کر دیا گیا انکاروں پہ لٹا دیا گیا انہیں آگ میں چراغ لگانے پہ مجبور کر دیا گیا آج ان صحابہ کی بیٹیوں تک محفوظ نہیں ہے تو جو بے ایمان اصحاب رسول کی بیٹیوں پہ تابع کرے گا اسے کافر سمجھنے اور کافر کہنا میں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں سامعین محترم یہ آنگن ڈائجسٹ بھی آپ کے ملک میں تھا وہ اطلاع ہوئی اس کے متعلق آپ نے کبھی اخبار میں پڑھا کیوں سنا نہیں اس کی وجہ ہم نے اتنا نصب و ضبط نہیں ہم نے اتنا اتحاد نہیں سنی قوت جمع نہیں جس کی وجہ سے آج اصحاب رسول کی بیٹیوں تک کو معاف نہیں کیا جا رہا بلکہ الٹا ایک کاف کو پھر قواعد کیسے دے رہا تھا یہ صرف سنی قوم کا منتشر ہونا ہی اس کا سبب بن رہا ہے اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کفر پاکستان میں چھپ کرے سامعین محترم یہ تو بات میں عمر بن خطاب اور معاویہ بن ابی سفیان اور صحابہ کی بیٹیوں کے تقدس کی کر رہا تھا بات تو بہت دور نکل چکی ہے میرے بھائی اور آج اگر سنی قوتیں جمع نہ ہوئی تو سات آسمان سے پتھر برسنے شروع ہو جائے بات بہت آگے نکل گئی کتاب میرے ساتھ سفر میں موجود میں پیش کر سکتا ہوں میری زبان لرس رہی ہے لیکن شاید میرا آج یہ پراچین اس جلسہ عام سے آخری خطاب ہو اور مجھے امید ہے کہ اس جلسے میں کراچی کے مختلف گوشتوں سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے میں آپ کو دباؤ کرنا چاہتا ہوں آپ کی نیند کھولنا چاہتا ہوں آپ کو لمبی نیند سے ویرار کرنا چاہتا ہوں زبان لرستی جسم کا ایک ایک رونگٹا وہ اسے برداشت نہیں کر رہا قلب و جگر اس کی اجازت نہیں دیتے بدلے نہ خاصتا نثر کفر کو اپنا باشد کے اصول کو سامنے رکھ کر اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ رب العالمین نے کافروں کی وہ گالیاں جو پیغمبروں کو دی گئی ان کو نقل کر کے ان کا رد کیا ہے قرآن نے اس اصول کو سامنے رکھ کے کہ کافر کی گالی جو پیغمبر کو دی گئی ہے اسے اس صورت میں نقل کرنے کی اجازت ہے جبکہ اس کا رد کرنا مقصود ہو اور کسی کے کفر کو واضح کرنا مقصود ہو یا اس کے کفر یا عقائد سے کسی کو بچانا مقصود ہو تو اس صورت میں اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. اس گنجائش کو سامنے رکھ کر میں یہ جرأت کر رہا ہوں, ورنہ میرا ایمان, میرے جذبات, میری زبان اس بات کی اجازت نہیں دے رہی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ بات بہت آگے نکل گئی. ایک راستی اپنے ام کلثوم کے نام سے آپ کے ملک میں کتاب لکھتا ہے جو میرے پاس اب بھی موجود ہے, جو میں نے آپ سے عرض کیا, اور اس اپنے ام کلثوم کے سبا سطاف پر براہ راست الحمد اللہ آسر اللہ اللہ معافی اللہ معافی, اگر مجھے کافر کے کفر کو قوم پہ واضح کرنا مقصود نہ ہوتا میں تبھی یہ عبارت زبان پہ نہ لاتا, لیکن سنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے اور اس کفر کا راستہ روکنے کی سوچ پیدا کرنے کے لیے حکومت کے رقص کو جھنجھوڑنے کی خواہش سے میں اس کفر یا عبارت کو زبان پہ لا رہا ہوں. اللہ بار بار معافی چاہتا ہوں. یہ اپنے عملے تقسیم کا یہودی مصنف کافر اور بدماش بے ایمان مصنف صفا ستاس پہ تعریف کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک ڈولیا نامی عورت کو بدکاری کی غرض سے جنگل میں لے گئے. الحمد اللہ آسن اللہ نبی تو کہتا ہے کہ ایک عورت کو بدکاری کی غرض سے جنگل لے گئے. اس عورت نے شور مچایا, پیغمبر کو قریب نہیں آنے دیا, خطرہ ہوا کہ لوگ آ جائیں گے ہم پکڑے جائیں گے. اس عورت کو کچھ دیر دلا کے واپس کیا اور اپنی جان چھڑائی. یہ کفر آپ کے ملک میں چھپا ہے, یہ کتاب آپ کے ملک میں چھپی ہے جو براہ راست پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہے. اور اس بے ایمان کو آج تک کسی نے کڑی نہیں پہنائی. یہ کتاب کو ضبط کی ہے. اگر ہم آواز ملک کرتے ہیں سزا پاتے ہیں. تم بچاؤ کے جس بے ایمان نے پیغمبر پہ یہ الزام عائد کیا ہے وہ کافر ہے یا نہیں ہے؟
تیرا سودا ہی ہے. میں نے آپ سے کراچی میں مختلف جگہ یہ شعر پڑا ہے.
ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے اور میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے. ہم پتہ اس راستہ سے نہیں ہٹ سکتے, اس کفر کا راہ ہم روکیں گے. بلکہ میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, ہم مٹ بھی گئے مر بھی گئے یعنی ختم بھی کر دیا گیا, تب بھی ہماری قبریں اس مسئلے کے حل کے لیے ایک ثبوت فراہم کریں گی, وہ نشان بن جائے گی اس مسئلے کے حل کا. اگر ہم نے اس نیت مخلص ہیں تمہاری موت بھی اس مسئلے کا حل ثابت ہوگی, اور زندہ رہے تو ہم کوئی ایک لمحہ بھی چین کی نیند نہیں سوئیں گے. آخر میں کفر سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں, ان اندھیروں سے کہہ دو اپنا ٹھکانا کر لے. ہم نے جیل جانے کے بعد کوئی عزم نہیں بدلا, ارادہ نہیں بدلا, فکر نہیں بدلا. جیل کی قوتیں, پولیس کی مار, پولیس کا تصدق, جبکہ اب بھی سپاہ صحابہ کے دو رہنما جیل میں پڑی ہی, لیکن اس تمام کارروائی نے ہمارے آسم میں کوئی کمی پیدا نہیں کی ہے. اور کمی پیدا کیسے ہو سکتی ہے جب ہم اس کو دین اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں, تو کمی کبھی پیدا نہیں ہوگی. اس لیے میں آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں, رہائی کے بعد سے رہا ہوں, جبکہ ابھی ضمانت پہ ہوں, معلوم نہیں کل کیا ہوگا, لیکن ہم مستقبل سے بے نیاز ہو چکے ہیں. ہم نے اپنی آج اور آج سے یہ اجازت نہیں چھوڑی ہے, ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ خالق کو وہی جو منظور ہوگا وہ ہوگا, لیکن ہم عزم ارادہ پختہ کر چکے ہیں کہ ہم اس کفر کا راستہ روکیں گے اور کھلی چرخ کے ساتھ روکیں گے. اور یہ کیسے روکنا چاہتا ہوں, اس کفر کا راستہ کہ ان اندھیروں سے کہہ دو اپنا ٹھکانا کر لے, ان اندھیروں سے کہہ دو اپنا ٹھکانا کر لے. ہم نئے عصر کے ساتھ بنیاد سہارا رکھتے ہیں. واہ سلدا والا.